السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. برادران اسلام، حق تعالی جل جلاله اور عم نواله نے جو اعمال ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ مذہب کہلاتے ہیں، اور مذہب دیا گیا ہے انسان کو پاک صاف کرنے کے لیے. حق تعالی شانہ صفائی کو چاہتے ہیں، صفائی پسند ہے، اور پاکی کو چاہتے ہیں، پاکی ہی کو قبول فرماتے ہیں. وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّاهِرَ، اور نہیں قبول کرتے اللہ تبارک و تعالی مگر پاک کو. بدعملی میں گندگی ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، اور خوش عملی میں، نیک عملی کے اندر صفائی ہوتی ہے جو کہ وہ نظر نہیں آتی. اور نبی پاک علی صاحبہ تحیت و تسلیم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں دراصل ان کا تعلق انہی چیزوں سے ہے جو انسانوں کو نظر نہیں آتا، کیونکہ نظر آنے والی چیز میں انسان کی عقل بھی کام کر لیتی ہے، اس کا تجربہ بھی کام کر لیتا ہے، اس کو محسوس ہونے والی مال منفعت فائدے وہ بھی نظر اس سے بھی اثر پڑتا ہے، اس کو محسوس ہونے والے جو نقصانات ہیں اس سے بھی اثر پڑتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم آقائے نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو چیزیں ہمیں عطا فرمائی دراصل وہ ایسی ہیں کہ وہ نظر نہیں آتی. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کا تعلق بھی ایسی چیزوں سے ہے جو نظر نہیں آتی. جنت ہے، جنت نظر نہیں آتی، جہنم ہے، جہنم نظر نہیں آتی، آخرت ہے، آخرت نظر نہیں آتی، صراط ہے، صراط نظر نہیں آتا، فرشتے ہیں، فرشتے نظر نہیں آتے، تقدیر ہے، تقدیر نظر نہیں آتی، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی ہے وہ نظر نہیں آتی، نہ اللہ نظر آتے، نہ فرشتے نظر آتے، نہ کتابوں کا اترتا ہوا ہونے نظر آتا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تو کوئی پیغمبر بھی نظر نہیں آتا. اپنے اپنے زمانے میں جو رسول بنتے تھے وہ تو رسول ہونا ان کا نظر بھی آتا تھا، رسول تو نظر آتے تھے، اگرچہ رسول ہونا ان کو سمجھایا جاتا تھا، لیکن ہم جیسوں کو، بعد والوں کو تو نہ رسول نظر آتے، نہ رسول کا ہونا نظر آتا، فرشتے نظر نہیں آتے، کتابیں نظر نہیں آتی، اور کتابوں کے ذریعے سے جو بات، جو زندگی بتائی گئی وہ بھی نظر نہیں آتی. اسی لیے مذہب کا تعلق جو ہے وہ صرف یقین کرنے پر ہے، انسین پر. الذین یؤمنون بالغیب، قرآن پاک سے فائدہ اس کو ہوگا جو غیب پر ایمان رکھتا ہوگا. جو نظر آنے پر یقین رکھے اس کا نام ایمان ہوتا ہی نہیں. تو فائدہ قرآن پاک سے کس کو ہوگا؟ یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو یؤمنون مانا یوقنون، جو یقین کرتے ہیں غیب پر، ایمان لاتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں اس کی جو کہ غیب میں ہے. جاننے کے لیے بھی یہ لفظ کبھی کبھی بولا جاتا ہے، لیکن ایمان میں جاننا خالی کافی نہیں ہے، یعلمون کافی نہیں ہے، یؤمنون بمعنی یعلمون نہیں آتا. اسی وجہ سے ہرقل کو مومن قرار نہیں دیتے، حالانکہ وہ جانتا تھا، اہل کتاب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے ان کو ایمان والا قرار نہیں دیا جاتا، ابو طالب کو ایمان والا قرار نہیں دیا جاتا حالانکہ وہ جانتے تھے، بلکہ ظاہر بھی کیا انہوں نے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سچ ہے، مگر میں جانتا ہوں یہ کہا انہوں نے، مانتا ہوں نہیں کہا. تو جاننے اور ماننے کا فرق ہے ایمان. تو ایمان میں ماننا ہوتا ہے، یعنی دل سے یقین کرنا، تصدیق کرنا اس کی، اختیار کرنا اس کو اپنے دل سے. تو جو چیزیں نظر نہیں آتی ان سے متعلق ہے میرے بھائیوں ایمان. ان نظر نہیں آنے والی چیزوں پر اثر ڈالنے والی جو چیزیں ہیں، اس پر اثر انداز ہونے والے جو چیزیں ہیں، وہ اعمال ہیں، وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ بھی نظر نہیں آتا. اسی لیے دنیا کی چیزوں سے آخرت نہیں خریدی جاتی، چیزوں سے عمل بنا کے عمل سے آخرت خریدی جاتی ہے. دنیا کی چیزوں سے آدمی جہنم نہیں خریدتا، چیزوں سے عمل بنا کے جہنم خریدتا ہے. نہ دنیا کی چیزوں سے جنت خریدی جاتی، چیزوں سے عمل بنا کے جنت خریدی جاتی ہے. اسی لیے دین میں اعمال دیے گئے، ایمان کے ساتھ کیا چیز دی گئی؟ عمل دیے گئے، اور وہ عمل کا نفع و نقصان محسوس نہیں ہے، مشاہد نہیں ہے، دیکھا نہیں جا سکتا اس کو. جو حقیقی اس کا ہے، اس کے اثرات دیکھے جاتے ہیں تھوڑے سے، اس کا شیئر دیکھا جاتا ہے، اس کے ذیلی جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں، مگر حقیقی فائدہ تو آخرت میں جا کے دکھنے والا ہے، یا حقیقی نقصان بھی آخرت میں جا کے نظر آنے والا ہے. تو جتنے اعمال دیے گئے ہیں امت کو، انسانوں کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ان اعمال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاصیتیں رکھی ہیں. ان میں بنیادی خاصیت میرے بزرگوں طہارت کی ہے، پاکی کی ہے. ایک انسان کو پاک کرنا ہوتا ہے، ایک انسان کی باڈی کو پاک کرنا، انسان کے کلوت اور اس کے استعمال ہونے والے کپڑوں کو، چیزوں کو، سامان کو پاک کرنا، اور ایک ہوتا ہے انسان کو پاک کرنا. یہ دونوں چیزوں میں بھی فرق ہے. اب ہم روزانہ نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، استنجا کرتے ہیں تو پانی استعمال کرتے ہیں. مسلمانوں کو تو ماشاءاللہ پانی استعمال کرنے کی عادت ہے، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو. گرم پانی مل گیا تو ٹھیک ہے تھوڑا سا، نہیں تو وہ ٹھنڈے پانی سے ہی صحیح، لیکن مسلمان ہمیشہ پانی استعمال کرتا ہے استنجا کے لیے، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو زیادہ صفائی کرنے والا بتایا. اگرچہ دوسری چیزوں سے بھی ٹیمپرری طور پر صفائی حاصل ہو جاتی ہے، ٹیشو پیپر وغیرہ سے بھی اگر کوئی صفائی لے تو صفائی پھر بھی ہو جاتی ہے، اس کی حکم کے اعتبار سے ہو جاتی ہے، مگر جتنی صفائی ستھرائی پانی سے ہوتی ہے اتنی اس سے نہیں ہوتی. اس لیے مسلمان پانی استعمال کرتے ہیں، تو استنجا کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں، روزانہ نہاتے دھوتے ہیں، غسل کرتے ہیں تاکہ پسینے کی بو نہ آئے، نہانے کے بعد بھی پسینے میں بو نہ آئے، اس کے لیے بھی مختلف قسم کی چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں، لوشن استعمال کرتے ہیں، خوشبو والی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. لیکن ایک انسان کا گندا، انسان کا اندرون سے گندا ہونا، وہ ان چیزوں سے پاک نہیں ہوتا. انسان کے اندر بھی گندگی اور پاکی ہوتی ہے. سب سے زیادہ گندگی انسان کے اندرون میں جو ہوتی ہے وہ شرک سے ہوتی ہے. شرک اتنی بڑی گندی چیز ہے کہ اس سے زیادہ گندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے شرک کی گندگی اگر کسی کے ساتھ ہے تو اس کے لیے یہ ڈیسائڈ ہے کہ وہ جنت میں بھیجا ہی نہیں جائے گا، اتنا گندے کو تو جنت میں بھیجا ہی نہیں جا سکتا. اس لیے توحید کی تعلیم ہوتی ہے، شرک کو چھوڑنا ہوگا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ پاک اس بات کو معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ان کے ساتھ شرک کیا جائے. حق تلفی ہے، نمک حرامی ہے، چونکہ شرک کے اندر اللہ کے غیر کی طرف منسوخ کی جاتی ہیں نعمتیں، اولاد فلانے دے دی، روزی فلانے دے دی، نوکری فلانے دے دی، گناہوں کی بخشش فلانے کر دی، زندگی فلانے دے دی. شرک میں یہی تو ہوتا ہے کہ غیر اللہ کی طرف نعمتوں کو منسوخ کیا جاتا ہے. غیر اللہ کے پاس، اللہ کے غیر کے پاس کسی کے پاس کوئی نعمت ہے ہی نہیں جو دے سکے، خود اس کے پاس جو ہے وہ اللہ کی دیوی ہے. اللہ کے غیر کے پاس جو نعمت ہے وہ خود اللہ کی ہے. اللہ کے غیر کا وجود خود اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کا اپنا ہونا خود اللہ سے ہے، وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ تو اس لیے وہ سب سے بڑی نمک حرامی ہے، وہ سب سے بڑی دل کی گندگی شمار ہوتی ہے. انما المشرکون نجسن فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. جب مکہ مدینہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالاسلام قرار دے دیا، بتا دیا کہ بھائی یہ ناپاکی ہے، اس ناپاکی کے ساتھ آ بھی نہیں سکتے لوگ. اس لیے دیکھا ہوگا آپ نے کہ لکھا ہوا ہے ممنوع الدخول لغیر المسلمین. جب حج کے لیے عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ایک باؤنڈری آتی ہے، وہاں پہ کمان بنی ہوئی ہے اور کمان پہ لکھا ہوا ہے ایگزٹ بنی ہوئی ہے، جو غیر مسلم ہے جاب کے لیے بھی آیا ہوا تو بھائی وہ ادھر سے جائے، یہاں نہیں آئے گا. اللہ نے منع فرما دیا کہ یہاں کوئی گندگی نہیں آئے گی. حالانکہ وہاں جانے والے نہانے کا کام، برو براز کا کام، یورین کا کام، یہ سب کام ان کو کرنا ہی پڑتا ہے. وہ گندگی تو گوارا ہے کیونکہ وہ تو مجبوری ہے، شرک گوارا نہیں. تو شرک جو ہے وہ سب سے بڑی گندگی ہوتی ہے. مطلب بتائیے کہ شرک کا گندا ہونا کہاں نظر آتا ہے؟ جہاں شرک کیا جاتا ہے کتنا صاف ستھرا رہتا ہے، کیسی خوشبو مہک رہی ہوتی ہے، ہمیشہ اونٹ جلاتے رہتے ہیں، خوشبو جلاتے رہتے ہیں. ہم لوگ چونکہ انڈیا میں رہتے ہیں تو بہت سے اس کے ساتھ بت خانوں کے ساتھ مندروں کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے، کھلے رہتے ہیں ان کے دروازے، نظر بھی آتا رہتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. خوشبو رہتی ہے صاف ستھرا ایک دم، کتنی دور سے لوگ چپل چھوڑ دیتے ہیں، ایک فرلانگ سے لوگ چپل چھوڑ کے آتے ہیں، پانی نہائے بغیر غسل کیے بغیر داخل نہیں ہونے دیتے. بعض برہمن پانچ مرتبہ غسل کرتے ہیں دن میں، ان کے پاس پانچ مرتبہ تین مرتبہ کے غسل کی ترتیب ہے. بغیر سلے ہوئے کپڑے استعمال کرتے ہیں کہ سینے کے بعد سیون میں میل آ جاتا ہے. ان کے پاس بھی احرام کا سلسلہ ہے نا، برہمن جو ہے وہاں پہ دھوتی اوپر کا ایک لباس ہوتا ہے بغیر سلا ہوا، نیچے کا ایک لباس ہوتا ہے بغیر سلا ہوا، احرام ہی والا کیفیت کا انداز ہے، چیتے تک نہیں اس کو کہ یہ زہد کے بھی خلاف ہے اور صفائی کے بھی خلاف ہے، یعنی کہ اس کے سیون میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، میل آتا ہے. کتنے صاف ہیں، خوشبو ہمیشہ مہکتی رہتی ہے، کتنے صاف ہیں. کسی طرح کے بھی شرک والے مرکز پہ آپ جائیں گے آپ کو صفائی ملے گی، مگر وہ صفائی وہ نہیں ہوتی جو شرک میں گندگی ہے. ان تمام صفائیوں کے اور خوشبوؤں کے ذریعے سے شرک کرنا ایسے ہی ہے جیسے براز کے اوپر، جیسے انسان کی نجاست کے اوپر خوشبو لپیٹ کے کچھ کرنا، اندر تو پورا وہی بھرا ہوا ہے. شرک سب سے بڑی گندگی ہوتی ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں معصیت کی گندگیاں ہوتی ہیں، گناہوں کی گندگیاں ہوتی ہیں، بدعات کی گندگیاں ہوتی ہیں، مخالفت سنت کی گندگیاں ہوتی ہیں، غفلت کی گندگیاں ہوتی ہیں، یہ سب گندگیاں ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی انسان کو. صاف ستھرا ہوتا ہے انسان لیکن گندگی میں بھرا ہوا ہوتا ہے. حق تعالی شانوں کے پاس میں اس گندگی کے ساتھ جانے والا انسان ظاہر میں چاہے کتنا ہی صاف ستھرا جائے گندا ہے. تو انسان کے اندرون میں حرص کی گندگی، بخل کی گندگی، تکبر کی گندگی کہ میں بہت بڑا ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میں دوسروں سے افضل ہوں، میں یوں ہوں، میں وہ ہوں، عجوب کی گندگی، ریاکاری کی گندگی، لوگوں میں اپنے امیج بنانے کی شوق کی گندگی، لیڈرشپ کو چاہنے کی گندگی، یہ سب گندگیاں ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ یہ گندگیاں ہیں. حب جاہ، میں بڑا ہوں، میرے کو بڑا بناؤ، میرے کو امام بناؤ، میرے کو صدر بناؤ، میرے کو سیکرٹری بناؤ، یہ گندگیاں ہیں. اسلامی اعتبار سے کسی بھی ایسی چیز کے مطالبہ کرنے والے کو یہ چیز دینا جائز نہیں ہوتی. شاید پتہ نہیں آپ لوگوں نے کبھی سنا ہو کہ نہیں سنا ہو، اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے امام بناؤ تو اس کو امام بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ کمیٹی کا مجھے صدر بناؤ تو اصلاً اس کو صدر بنانا جائز نہیں ہے اسلام میں. مطالبے پر دینا جائز نہیں ہوتا چونکہ وہ گندگی ہے. یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے. ٹھیک، یہ ہماری اسلامی تعلیمات کیا ہیں اور اس وقت ہوتا کیا ہے، یہ سب گندگیاں ہیں. چونکہ بڑا بننے کا شوق، یہ گندگی ہے اسلام میں. مال کی حرص، یہ گندگی ہے. مال کی محبت، یہ گندگی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ظاہر کے اعتبار سے بھی صاف رہے، اس لیے وضو کا حکم ہے، اس لیے غسل کا حکم ہے، اسی لیے خوب طہارت لینے کا حکم ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ تواب کو پسند کرتے ہیں اور خوب پاک رہنے والے کو پسند کرتے ہیں. تطہر اصل میں ظاہری پاکی کو بولتے ہیں, توابیت باطنی پاکی کو بولتے ہیں. اصل میں توبہ کرنے سے آدمی گناہ سے دور ہوتا ہے تو پاک ہوتا ہے. تو ہے وہ اصل میں یحب الطاہرین ہی, لیکن وہ طاہر باطنی ہے, اور باطنی طہارت کے لیے توبہ ہوتی ہے. اصل میں باطنی وضو جو ہے وہ توبہ ہوتا ہے. اس لیے توبہ کی تعلیم ہے قرآن پاک میں, احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ. استغفار کی کثرت کی تعلیم ہے. استغفار کیا ہے؟ توبہ ہے. اللہ میں معافی چاہتا ہوں, اللہ میں معافی چاہتا ہوں, شرمندہ ہوں اپنے گناہوں پہ, اپنی کوتاہیوں پہ. یہی توبہ ہے. توبہ کی حقیقت ہی شرمندگی ہے. اپنی بدعملی پر, اپنی غفلت پر, اپنی کوتاہی پر شرمندہ ہو کے اللہ سے معافی مانگنے کا نام توبہ ہے. اور وہ استغفار میں ہوتا ہے. اور وہ روزانہ 100 مرتبہ سے زیادہ کرنے کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے. اور برے عمل کے بعد تو استغفار کرنا ہوتا ہی ہے, نیک عمل کے بعد بھی استغفار کرنا ہوتا ہے. کیونکہ نیک عمل میں بھی کوتاہی ہوتی ہے, جو اللہ کی شان کے اعتبار سے غلطی ہوتی ہے تو وہ بھی گندگی ہوتی ہے. نماز پڑھ رہے ہیں, ہم نے بڑا اچھا کام کیا, تو ہماری نماز کا تو حساب ہی کیا ہے؟ کامل ایمان والے صحابہ کرام ان کی نمازیں کیسی ہوتی تھیں؟ کامل نماز, حقیقی نماز, احسان والی نماز. اس میں صدیق اکبر کی نماز کیسی ہوتی تھی, جو سارے ایمان والوں میں افضل ترین ہیں, سب سے زیادہ کامل ایمان والے انبیاء کے بعد, افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق, نبیوں کے بعد سب سے زیادہ افضل پوری انسانیت میں, پہلے ہوں یا بعد کیوں, صدیق ابوبکر صدیق ہیں. یہ علماء کرام کا اتفاق ہے اس بات پہ. انہوں نے پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نماز کے بعد کیا پڑھوں جب اپنی نماز سے میں فارغ ہو جاؤں؟ تو فرمایا کہ یہ پڑھو, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یا اللہ مجھ سے بہت بڑا ظلم ہوا ہے, اور کوئی گناہ کو آپ کے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا, لہذا آپ معاف فرما دیں. کیونکہ گناہ معاف کرنے کا کسی کو اختیار نہیں, کوئی کر ہی نہیں سکتا. اصل بندہ خود نہیں کر سکتا, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. وہ پادری کرنے کا تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہ خود ہی گناہ میں ڈوبا ہوا ہے. کوئی پیغمبر نہیں کر سکتے, عیسیٰ علیہ السلام نہیں کر سکتے, کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ چیز. عمل کا جو ریاکشن ہے, عمل کا جو اثر ہے, وہ تو جس نے عمل کو خلق کیا, پیدا کیا, وہی جانتا ہے, اور وہی اس کو کم زیادہ ہٹا سکتا ہے, باقی رکھ سکتا ہے, اور کوئی نہیں کر سکتا. وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, گناہ کو آپ کے علاوہ کوئی مجھے معاف نہیں کرتا, لہذا آپ مجھے معاف فرما دیجیے. تو اللہ پاک یہ چاہتے ہیں مجھ سے اور آپ سے, سارے مسلمانوں سے, ساری انسانیت سے, کہ بندے اپنے اس دنیا میں رہ کر وہ طہارت سیکھیں جو اللہ کو پسند ہے, وہ پاکی سیکھیں. تو وہ جو پاکی ہوتی ہے اس کے لیے عمل دیے جاتے ہیں, نماز بھی پاک کرنے کا کام, روزہ بھی پاک کرنے کا کام, صدقات بھی پاک کرنے کا کام, زکات بھی پاک کرنے کا کام, حج بھی پاک کرنے کا کام, یہ پاکی ہے اعمال کے ذریعے سے. تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اس میں بھی ایک پاکی کا بیان ہے اصل میں, اس لیے میں نے وہ آپ کو سنائی. اس میں خاص مضمون ہے, اس مضمون کو تو میں بہت طول کھینچ کے نہیں سنا سکتا آپ کو لمبا, لیکن بہرحال 2-4 منٹ میں تھوڑا سا مضمون اس کا سنانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات فرمائی ان 3 صحابہ کے بارے میں جو کہ غزوہ تبوک میں شرکت سے رہ گئے تھے. کچھ لوگ جو غزوہ میں نہیں گئے تھے حضور کے ساتھ, کچھ منافقین تھے, انہوں نے معذرتیں کی, حضور پیش کیے کہ فلاں وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہری حضور کو دیکھ کے قبول کرتے رہے. اور کچھ وہ تھے جنہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ کوئی وجہ نہیں ہے, بس سستی اور غفلت آ گئی تھی, اس لیے ہم نہیں آ سکتے. دل میں کوئی منافقت نہیں ہے, نہیں کرنے کا کوئی وعدہ وہ ذہن میں کوئی وہ نہیں تھا کہ ہم یہ کام نہیں کرنا ہے, یہی تھا کہ کریں گے, لیکن کریں گے میں رہ گئے. قافلہ آگے نکل گیا, ہم سوچ جوائن ہونے میں رہ گئے, قافلہ آگے نکل گیا, آ بھی گیا, بس اور کوئی بات نہیں. پھر انہوں نے مسجد میں اپنے کو بند کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے بائیکاٹ کر دیا اللہ کے حکم سے, اور 51 دن تک ان سے بائیکاٹ کیا, 51 ڈیز تک. بہت لمبا واقعہ ہے ان کا, کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا, سلام نہیں کرتا تھا. حضور کو وہ سلام کرتے تھے تو حضور جواب نہیں دیتے تھے, کوئی بات نہیں کر سکتا تھا ان سے 51 ڈیز تک. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول ہونے کا بیان کیا قرآن پاک میں. جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو اس کے شکرانے میں یہ تینوں حضرات اپنا مال لے کر حضور کے پاس آئے کہ ہمارا یہ مال دین کے کاموں میں لگا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا جھجکے کہ ان کا مال لوں یا نہ لوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں لے لیجئے. پھر اس پر یہ فرمایا خذ من اموالہم صدقتا تطہرہم بہا, لے لو ان کا مال, یہ ان کو پاک کرے گا. مال کاہے کے لیے لیا جاتا ہے؟ دین کے کاموں میں, کہ آدمی دینے والے کو پاکی حاصل ہوتی ہے اس سے. اب کیسی ہوتی ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. وتزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرے گا. آپ ان کا تزکیہ کریں گے, آپ ان کو پاک کریں گے ان کا مال لے کر, یعنی آپ کا لے لینا ان کے مال کو یہ ذریعہ بنے گا. تو مال کا خرچ ہونا اللہ کے راستے میں, بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہم نے دین کے کاموں میں مال کو لگا کے دوسرے پر احسان کیا. قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ ہے کہ یہ ہم جو تم کو ترغیب دیتے ہیں کہ تم اپنا مال اللہ کے راستے میں لگاؤ, دین کے کاموں میں لگاؤ, اس میں تمہارا فائدہ ہے, تمہارے فائدے کے لیے ترغیب دی جاتی ہے. دین کے کام چلتے ہیں, اب 1500 سال سے دین کا کام چل رہا ہے پوری دنیا میں. جب سے دنیا میں اسلام آیا, جب سے دین زندہ ہے, دین پھیل رہا ہے, دین کے کام ہوئے, دین کے مراکز بنے, دین کے مساجد بنے, دین پھیلا پوری دنیا میں. ہمارا چندہ ہے اس میں کوئی؟ ہم نے دیا تھا اس میں کچھ؟ وہ تو اللہ پاک کا نظام ہے کہ موجودہ لوگ کریں گے تو ان سے لیا جائے گا, نہیں کریں گے تو ان کو ہٹا کے دوسروں سے لے لیا جائے گا. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, اگر تم نہیں کرو گے تو پھر ہم تم کو ہٹا دیں گے. اللہ پاک ہے, غنی ہے, وہ بادشاہ ہیں, وہ جو چاہے کر سکتے ہیں. ایشا یذہب کم, تمہیں اگر اللہ چاہے تو تمہیں ایک منٹ میں ختم کر دے, صاف کر دے تم کو. یذہب کم کے معنی آتے ہیں آگے بڑھا دینا, اگر چاہے تو ایک منٹ میں آگے بڑھا دے تم کو. ویستخلف من بعدکم قوماً آخرین, تمہارے بعد دوسروں کو لے آئے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعمال چاہے جان کے دیے جائیں میرے بھائیوں, جان کی لین کے, نماز پڑھنے کے, روزہ رکھنے کے, چاہے مال کی لین کے دیے جائیں, یہ بندے کی مصلحت کے لیے اللہ پاک کی طرف سے یہ نظام ہے. ہمیں یہ ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائی, بڑا فائدہ پہنچایا, بڑا احسان کیا اللہ پاک نے. اس لیے ہمارے مال کو اللہ کے لیے لگانے کی ترغیب دی, اس لیے ہماری جان کو اللہ کے لیے لگانے کی ترغیب دی, تاکہ بندے پاک صاف ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب و معیت ان کو حاصل ہو. اس مختصر سی گفتگو کے بعد ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کرنی ہے, جو جمعہ میں آپ کے پاس اعلان کی شکل میں آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری اپنی اس بلڈنگ کو پیڈ آف کرنے کے سلسلے میں کوشش کی جا رہی ہے. رمضان میں کی گئی تھی, ماشاءاللہ آپ حضرات نے تعاون کیا, اس تعاون کو پیڈ آف جتنا اس سے ہو سکتا تھا پیڈ آف کیا گیا. اس سے پہلے کے رمضان میں کی گئی تھی, ماشاءاللہ آپ حضرات نے تعاون کیا, اس سے جتنا پیڈ آف ہو سکتا تھا وہ کر دیا گیا. اب یہ ظاہر ہے کہ 2.5 ملین کی اس بلڈنگ کے اندر اب 13 لاکھ باقی رہ گئے ہیں, 1.3 اس بلڈنگ کے باقی رہ گئے ہیں. تو اس کے لیے کوشش پھر کی جا رہی ہے 1 مارچ کو, اور جو جگہ ہے آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہی ہوگی. اس میں آپ حضرات کو ترغیب دی جاتی ہے, اور کوئی لپٹنا نہیں ہے, کوئی اصرار کرنا نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. ایک ترغیب ہے کہ بھئی دیکھو ایک بہترین موقع ہے دین کے کام کا اس ملک میں. دین کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے, دین کی تعلیم کا انتظام کرنا ہماری ذمہ داری ہے, دین کو باقی رکھنے کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے, آنے والی نسلوں میں دین کو منتقل کرنا ہماری ذمہ داری ہے, دین کی حفاظت کے لیے مال لگانا ہماری ذمہ داری ہے, دین کی حفاظت کے لیے پیسہ لگانا, وقت لگانا ہماری ذمہ داری ہے. اس بات کی بات چلائی جا رہی ہے, اور ماشاء اللہ آپ حضرات کے کانوں میں بھی یہ بات پڑی ہوں گی. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس معاملے میں تھوڑا سا آپ دلچسپی لیں, یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے, اس میں انشاءاللہ تعالی بہت آسانی سے پھر یہ بلڈنگ پیڈ آف ہو جائے گی. تو اس کے کیا بینیفٹس ہیں, کیا فائدے ہیں, وہ آپ کو پیپر میں بتائے گئے ہیں, دکھائے گئے ہیں کہ کتنی اس سے سہولت امت مسلمہ کو ہوگی اور یہ کام کرنے والوں کو ہوگی. ہر مہینہ جو ہے $25,000 ان کو جمع کرنے کی مشقت بچ جائے گی, پھر وہی صلاحیت دوسرے دن کے کاموں میں لگ جائے گی. اور اگر ہم جمع کر کے پیڈ آف نہیں کر لیتے ہیں تو یہ بلڈنگ کا سلسلہ جو چلتا ہے لیز دینے کا آہستہ آہستہ, وہ جا کے ڈھائی ملین ڈالر جو ہے نا وہ ہمارے بڑھ رہے ہیں اس میں, پورے ختم پہ 25 سال کے ختم پہ جا کے جو ہوتے ہیں وہ کسے دینے ہیں, وہ اپنے جیب سے ہی دینے ہیں. دوسرے لوگ تو آئیں گے نہیں, فرشتے تو آ کے دیں گے نہیں, مگر آپ ہی دیتے رہنا پڑے گا اس کو. وہ محنت الگ ہے, پھر یہ کام الگ ہے. اور ہلکا ہو جائے گا, اسموتھلی رن ہو جائے گا, آپریشن ہو جائے گا اپنے ادارے کا. جو ماشاءاللہ دارالعلوم چل رہا ہے, گائیڈنس چل رہا ہے, شریعہ بورڈ چل رہا ہے, مسلح چل رہے ہیں, صبح شام کی تعلیم چل رہی ہے, حفظ کر رہے ہیں بچے, حافظ بن رہے ہیں, عالم بن رہے ہیں, عالمہ بن رہے ہیں, فتوے دیے جا رہے ہیں, یہ سارے کاموں میں کتنی مدد ہو جائے گی. اور اس مدد میں آپ کا ہاتھ ہو جائے گا. آپ تو اپنے جاب کر رہے ہیں لیکن ثواب میں آپ کو یہ سارے کام مل رہے ہیں. آپ جا کے بولیں گے اللہ کے پاس کہ پروردگار میں تو جانتا بھی نہیں, یہ فیلڈ میں نے کبھی قدم ہی نہیں رکھا, اس کی الفبا نہیں معلوم, یہ سارا ثواب مجھے کیسا. کہ لیکن تو نے تعاون کیا تھا, اس تعاون سے یہ سارے کام ہو رہے تھے. اور میری عادت یہ ہے کہ جو کام کرتا اس کو بھی ثواب, جو تعاون کرتا اس کو بھی ثواب. ہمارے بزنس کا انداز ہی ہے, ہمارے کاروبار کا انداز ہی ہے, اللہ یہ فرمائیں گے. تو قرآن پاک کے حفظ کا ثواب, عالم کا ثواب, اور جناب والا تبلیغ کا ثواب, تعلیم کا ثواب, فتواؤں کا ثواب ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں ملنے والا ہے میرے بھائیوں, جس کو کبھی فتوا نام کی چیز نہیں معلوم ہوگی. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے جو نعمت عطا فرمائی اس سے ہم نے دین کے کام میں حصہ لیا. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جتنے ٹکٹس لینے کی ترغیب دی جا رہی ہے وہ تو لے ہی لیجئے, لیکن ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے, ویسے ادا نہیں ہوتا. تو آپ کو, آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے طور پر فائنڈ آؤٹ کر کے مخیر لوگوں کو متوجہ کریں اور ان کو لے کر آئیں, ہمیں لے جائیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے. صاحب ان سے بھی ٹائم لے لیجئے, ہمارے ساتھی تیار ہیں اس کے لیے. آپ والنٹیئرلی تھوڑی خدمت پیش فرمائیں اپنی, اور اپنے سے جو ہو سکتا ہے وہ تعاون فرمائیں, اور ٹکٹ بھی اس کے ساتھ میں خرید لیں. یہ ایک دو آدمیوں کا کام نہیں ہے, چار پانچ آدمیوں کا کام نہیں ہے, ادارے کے چار چھ آدمی مل کے کرنا چاہیے, نہیں ہوتا. جب تک آپ سارے لوگوں کے دل میں بھی یہ بات نہ آ جائے اور آپ خود بھی انٹینشنلی اس میں انوالو نہ ہو جائیں کہ ہاں یہ کام میں میں ہاتھ ڈال دوں اور ان کا تھوڑا سپورٹ کر دوں, یہ گاڑی تھوڑی آگے نکال دوں, تب میرے دوستوں یہ کام بڑی آسانی سے ہوگا. بہت سے کام آپ حضرات نے ماشاءاللہ کی اور کرتے رہتے ہیں اور کر رہے ہیں. جب کبھی ہم نے یہ بلڈنگ کا تقاضا رکھا آپ نے نہیں نہیں کہا, جو آپ سے ہوتا تھا آپ نے کیا, کام اللہ نے کرا دیا. چھت کا کام آیا, چھت کا ہو گیا, ونڈو کا آیا, ونڈو کا ہو گیا, اے سی کا آیا, اے سی کا ہو گیا, پردوں کا آیا, پردوں کا ہو گیا. کون سا کام ہے جو یہاں آیا اور ہم نے آپ کے سامنے رکھا اور آپ نے اس کو نہیں کیا؟ کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, قبول فرمائے آپ لوگوں کی ان خوشی ان عطیات کو, ڈونیشنز کو, تعاون کو. اور آگے بھی آپ سے یہ درخواست ہے کہ آنے والے اس 1 مارچ کے اس ہمارے پروگرام کو کامیاب بنانے کی ذمہ داری آپ کی ہے, تھوڑا سا اس ذمہ داری کو قبول فرما رہے. حق تعالیٰ شانہ ہو مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین.